الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو بہت ساری نعمتیں دے کر بھیجا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اس کی ذات کا حصہ ہیں، وجود کا حصہ ہیں، کہ جن نعمتوں کو وہ اسباب کے طور پر استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دنیا بنائی اور اس دنیا کے اندر اس کے کام کی بہت ساری چیزیں رکھیں، لیکن اس دنیا کی خوبصورتی سے، اس دنیا کی ان کام کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بصارت کی نعمت دی، دیکھنے کی نعمت دی. اس نعمت سے اب یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے. اگر اس کے پاس یہ بصارت کی نعمت بطور سبب کے نہ ہوتی تو یہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، خوبصورتی سے اپنے دل کو نہیں بہلا سکتا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آوازیں رکھیں اس دنیا کے اندر، اچھی اچھی سریلی آوازیں بھی رکھیں اور فائدہ مند کلام بھی رکھا لوگوں کا، نصیحت کی باتیں، خیر خواہی کی باتیں. لیکن اگر اس انسان کو اللہ تعالیٰ سننے کی نعمت نہ دیتے، سماعت کی نعمت نہ دیتے، کان نہ دیتے، تو یہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو پتہ لگا کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دی ہیں جو کہ اسباب کے درجے میں ہیں، کہ ان نعمتوں سے کے استعمال سے ہم دیگر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح کی نعمت دی، جس روح کی وجہ سے اس کے اندر زندگی ہے. روح ہے تو بدن کے اندر زندگی ہے، روح چلی جائے گی تو یہ مردہ ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں بھی دیں، کہ جیسے یہ اپنی ٹانگوں کو استعمال کرتے ہوئے دوڑ سکتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ بھی دوڑ سکتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پیٹھ، اپنی کمر کو استعمال کرتے ہوئے وزن برداری کر سکتا ہے، وزن اٹھا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ اور بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے اپنی ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ یہ نعمت اس کو دنیا میں موجود دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. یہ ایک قدیدی قسم کی نعمت ہے، بنیادی قسم کی نعمت ہے، ممتاز کرنے والی نعمت، وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کی شکل میں دی ہے. یہ عقل کی نعمت انسان کے پاس سب سے زیادہ بہتر شکل میں ہے، جبکہ دوسری مخلوق کے پاس بھی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم تر ہے. انسان اور جن کے پاس یہ عقل سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ انسان کے پاس تو جنوں سے بھی زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے، عقل والے، کیونکہ ان کے پاس عقل کی نعمت سب سے زیادہ ہے. اب یہ عقل کی نعمت ایک ایسی اہم نعمت ہے اور اتنی فائدہ مند، دوسری نعمتوں کے مقابلے میں اسباب کے درجے میں اتنی زیادہ فائدہ مند ہے کہ جو دوسری مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، پہاڑ بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اور دوسرے جانور بھی ہیں، ان کے پاس انسان کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں، مادی شکل کی صلاحیتیں. جیسے جانور بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے انسان کے مقابلے میں، بہت سے جانور ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، چیتا کے پاس بھاگنے کی ایسی طاقت ہے کہ وہ سب سے تیز رفتار جانور کہلاتا ہے. ہاتھی کے پاس وزن اٹھانے کی اتنی صلاحیت ہے کہ اتنے ٹنوں وزن اٹھا لیتا ہے. اونٹ کے پاس اتنی صلاحیت ہے. اسی طریقے سے مچھلیوں کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ سمندر کے اندر تیرتی ہیں اور بڑے بڑے سمندروں کو تسخیر کرتی ہیں. ویل مچھلی پیسیفک اوشن جیسے عظیم و شان سمندر کے اندر رہتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ والی صلاحیت نہیں دی کہ وہ مچھلی کی طرح سے تیر نہیں سکتا، وہ شاہین کی طرح سے ہواؤں کی بلندی میں اڑ نہیں سکتا، اور وہ اونٹ اور ہاتھی کی طرح سے وزن برداری نہیں کر سکتا. اتنی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی صلاحیت دی ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان ان جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے اور ان سے اپنے کام نکلوا لیتا ہے، حتیٰ کہ جو تیز رفتار جانور تھا اس سے انسان اپنی ٹانگوں کے بلبوتے پر تو نہیں جی سکتا تھا، لیکن اس نے ایک گاڑی بنا لی جو گاڑی تیز دوڑ جاتی ہے اور چیتا پیچھے رہ جاتا ہے. تین گنا زیادہ تیز زمین کے اوپر گاڑیاں دوڑ سکتی ہیں انسان کی بنائی ہوئی. یہ انسان نے گاڑی کیسے بنائی؟ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے بنائی. اسی طریقے سے انسان نے ایسی بڑی بڑی ٹرالرز بنا لیے، ایسی بڑی بڑی سامان اٹھانے والی چیزیں بنا لی، بلڈوزرز ہیں، لمبے لمبے ٹرالرز ہیں، کہ وہ اتنا وزن اٹھا لیتے ہیں کہ جتنا کئی اونٹ مل کر کے بھی نہیں اٹھا سکتے، کئی ہاتھی مل کر کے بھی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے جتنا وزن یہ گاڑیاں انسان کی بنائی اٹھا لیتی ہیں. اسی طریقے سے انسان نے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ہوائی جہاز بنا لیے، ایسے راکٹس بنا لیے کہ وہ شاہین کی پرواز کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور اس سے کئی گنا اونچا اور کئی گنا تیز پرواز کر لیتے ہیں. تو یہ کس بنیاد پر عقل انسان نے کیا؟ یہ اس عقل کی بنیاد پر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ عطا فرمائی تھی. ان جانوروں جانداروں کے پاس بھی یہ عقل نہیں تھی. اسی عقل کی بنیاد پر انسان نے پہاڑوں کو تسخیر کر لیا. اب پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس کے اندر سے سرنگیں بنا لیتا ہے. سمندروں کو تسخیر کر لیا کہ سمندروں کے اندر اس کے بنائے ہوئے ویسلز چلتے ہیں، اور اونچے سے اونچا بڑے سے بڑا طوفان بھی ان ویسلز کو ایسے آسانی سے غرق نہیں کر پاتا، سمندر کے اندر بھی چلا جاتا ہے سب میرینز. تو انسان کی عقل کے پاس اتنی زیادہ صلاحیتیں تھیں کہ اس نے ان کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے اندر موجود مخلوقات کو مسخر کر لیا، تسخیر کر لیا، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا. لیکن یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود کے ساتھ عطا فرمائی ہے. یہ ایک ایسا سبق ہے جو کئی دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور اس کی یاد دہانی سے ہمیں ضرور بالضرور فائدہ ہی ہوگا، اور بات کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنا اور یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس یاد دہانی کی نیت سے ہم اس سبق کو دوبارہ سے دہرا رہے ہیں کہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس عقل کی حدود ہیں، لمیٹیشنز ہیں، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. عقل تو ہر انسان کے پاس ہے، جس کے پاس بھی دماغ ہے اس دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو جوڑا ہوا ہے. یہ عقل دراصل ہماری روح کا حصہ ہے، یہ ایک روحانی چیز ہے، یہ ایک صلاحیت ہے جس کو کہ آپ فزیکلی کوانٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. ٹینجیبل چیز نہیں ہے، یہ ایک انٹینجیبل سی چیز ہے، جیسے کہ روح ایک انٹینجیبل چیز ہے جو کہ ہمارے پورے وجود کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر کہیں نہیں آتی، ہم اس کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، پرسیو نہیں کر سکتے اپنے فائیو سینسز سے. تو عقل جو ہے وہ روح کی چیز ہے، روح کا حصہ ہے، روح کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ کے ساتھ ایک جوڑ عطا فرما دیا ہے کہ دماغ انسان کے بدن کے اندر کام کرتا ہوگا تو عقل بھی چلے گی، اور اگر دماغ ہی نہیں ہوگا یا دماغ ہی سوئچ آف ہو گیا ہوگا کسی وجہ سے، بیمار ہو جائے گا تو پھر یہ عقل بھی کام نہیں کرے گی. تو دماغ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فٹ کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ جو عقل ہے یہ عقل اللہ تعالیٰ نے محدود بنا دی. اس کی حدود کیا ہے؟ اس کی حدود یہ ہے کہ یہ خود سے سارے کام نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے اوپر دوسری چیزیں جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں، یہ دوسری چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہے. ایک چیز کہ جس سے یہ متاثر ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، نالج کتنی ہے اس کے پاس. اگر علم اس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے تو یہ عقل اس تھوڑے علم کی بنیاد پر زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتی، اس کو زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، تب یہ زیادہ چیزوں کو سمجھ پاتی ہے، زیادہ اچھے فیصلے کر پاتی ہے. اچھا، سب سے بنیادی بات تو ہم سے رہی گئی، وہ کیا تھی کہ عقل کا کام کیا ہے ہمارے وجود کے اندر، کس فنکشن کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا ہے ہمارے اندر. وہ فنکشن کیا ہے؟ وہ فنکشن ہے فیصلے کرنا، وہ فنکشن ہے فیصلے کرنا کہ جی مجھے یہ کرنا چاہیے یا دوسرا کام کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ پہ جانا چاہیے کہ بائیں ہاتھ پہ جانا چاہیے، اوپر جانا چاہیے کہ نیچے جانا چاہیے، یہ چیز کھانی چاہیے کہ دوسری کوئی چیز کھانی چاہیے، کھانا بھی چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. یہ سارے کے سارے فیصلے جو کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو کرنے پڑتے ہیں. اب یہ فیصلے کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے؟ یہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے. تو عقل جو ہے یہ فیصلوں کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے عقل کو دی ہے، لیکن یہ عقل اب متاثر ہوتی ہے مختلف چیزوں سے. تو ایک چیز جو اس کو مثبت طریقے سے متاثر کرتی ہے، پازیٹیولی متاثر کرتی ہے، وہ علم ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، آگاہی بڑھتی ہے، ویسے ویسے عقل کی صلاحیت بڑھتی ہے، بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتی ہے، کیونکہ پہلے اس کو چیز کا پتہ نہیں تھا، اب اس کو پتہ لگ گیا ہے، اب اس علم کی بنیاد پر یہ زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے. تو علم جو ہے اس کا زیادہ ہونا عقل کو عمومی طور پر مثبت فائدہ پہنچاتا ہے، جبکہ عقل کو منفی طور پر بھی چیزیں اثر انداز کرتی ہیں. یہ منفی طور پر چیزیں اثر انداز کرنے والی کیا ہوتی ہیں؟ ان میں ایک بنیادی چیز انسان کی طبیعت ہوتی ہے، جس کو کہ ہم آسان زبان میں مزاج بھی کہہ دیتے ہیں. کسی کا مزاج ہوتا ہے کچھ، تو وہ مزاج میں اگر منفی چیزیں ہوں گی تو وہ اس کی عقل کے فیصلوں کو بھی منفی طریقے سے اثر انداز کریں گی. مزاج کے طور پر، مزاج میں ایک بات آتی ہے کہ جی ایک انسان ذرا کمزور مزاج ہے یا بزدل قسم کا ہے، اب وہ چیزوں سے آسانی سے ڈر جاتا ہے. تو اب وہ جب ڈر جاتا ہے تو اس کے ماحول کے اندر جو اس کو ڈرانے والی چیزیں ہوں گی نا، تو ان ڈرانے والی چیزوں سے چونکہ یہ زیادہ تیزی سے اثر انداز ہو جائے گا، زیادہ اثر دے دے گا، تو اب اس کی عقل کے فیصلے بھی متاثر ہوں گے اس بزدلی کی وجہ سے، اور بیرونی خوف جو ہے اس کے اثر کی وجہ سے، کیونکہ بیرونی خوف کی بنیاد پر یہ ڈر جاتا ہے، یہ بزدل ہے، یہ بہت بہادر نہیں ہے، دلیر نہیں ہے. تو اب ڈر کر کے جو فیصلے کرے گا نا، یہ فیصلے جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ غلط فیصلے ہوں گے. کون سے غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ غلط فیصلے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ غلط فیصلے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو کہ اس کے نقصان کے فیصلے ہوتے ہیں، جو کہ اس کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو انسان کا مزاج یہ اس کی اثر کے اوپر، اس کی عقل کے اوپر اثر کرتا ہے. اسی طریقے سے کچھ اندرونی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ بیرونی خوف اس کے مزاج کو اثر انداز کرتا ہے اور غلط فیصلے کر جاتا ہے، اور کچھ اندرونی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو اثر انداز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عقل غلط فیصلے کر لیتی ہے. یہ اندرونی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں سے ایک چیز جیسے بھی پیچھے بات ہوئی، بزدلی، یہ ایک اندرونی چیز ہے. بیرونی خوف اس کے بزدلی کے اوپر اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل غلط فیصلہ لیتی ہے. تو بزدلی اندرونی چیز ہے، مزاج بھی ایک طرح کی اندرونی چیز ہی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں، وہ جذبات بھی اس کے اندر کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے نفرت کا جذبہ، اب کسی کے ساتھ اس کو اگر نفرت ہے، یعنی ایک اندرونی کیفیت نفرت والی اس کے اندر موجود ہے، تو اب یہ اس کے بارے میں بائسڈ اوپینین رکھتا ہے. اس شخص نے کوئی غلطی نہیں بھی کری ہوتی لیکن اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو پھر بھی نقصان پہنچائے کیونکہ اس کو اس سے نفرت ہے. تو اب یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے حالانکہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ اس کو نقصان پہنچتا ہو, لیکن اس کے اندر کی جو نفرت کا جذبہ ہے یہ اس کی عقل کے فیصلے کو متاثر کر رہا ہے اور یہ ایک غلط قدم اٹھا رہا ہے اگلے بندے کو نقصان پہنچانے والا, حالانکہ نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر. اسی طریقے سے اندر کی کیفیت ہوتی ہے جس کو محبت کہتے ہیں. یہ محبت بھی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب کسی کے لیے اندر محبت بہت بڑھ جاتی ہے تو اب اس کی عقل اس محبت سے مغلوب ہو جاتی ہے. اب وہ محبت میں آ کر کے صحیح فیصلے نہیں کر پاتی بلکہ اکثر کچھ غلط فیصلے بھی کر لیتی ہے. حالانکہ اگر عقلی طور پر پیورلی ان بائس عقل کے طور پر دیکھا جائے تو اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن بس محبت ایسی غالب آ گئی اس کے اوپر کہ اس نے ایسے کام کر لیے. جیسے مثال کے طور پر ماں کو بیٹے کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے, اب بیٹا ماں سے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے کہ جس سے بیٹے کو بھی نقصان ہوگا ماں کو بھی نقصان ہوگا, لیکن چونکہ ماں محبت میں مغلوب ہو جاتی ہے تو بیٹے کی بات کو انکار نہیں کر سکتی اور وہ محبت کی وجہ سے اس کو وہ چیز دے دیتی ہے کہ ہاں بھائی میرا بیٹا ہے مانگ رہا ہے میں اس کو دے دیتی ہوں. لیکن اگر وہ عقل سے سوچ رہی ہوتی تو اس چیز کے دے دینے سے اس کے بیٹے کو نقصان ہوگا اور بیٹے کو نقصان ہوگا تو اس کا غم جو ہے وہ ماں کے اوپر بھی پڑے گا, ماں کو بھی نقصان ہوگا اس کا. لیکن مغلوب ہو کر کے اس کی عقل وہ فیصلہ کروا دیتی ہے کیونکہ محبت کی وجہ سے مغلوب ہوئی بھی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالی جنہوں نے ہمیں بنایا اور ہمارے اندر باہر نہ صرف باہر کی کائنات آفاق سے اللہ تعالی سب سے زیادہ اور کامل طور پر واقف ہیں بلکہ ہمارے انفس سے بھی کامل طور پر واقف ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا حقیقتیں ہیں ہماری. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتاتے ہیں وہ باتیں جو کہ اللہ تعالی نے ان کو سکھلائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بہترین بات فرمائی, کتنی سچی بات فرمائی کہ حبک الشیء یعمی و یسم, کہ کسی چیز کی محبت جب تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کیا مطلب؟ کہ تم اس کی محبت میں مغلوب ہو کر کے آنکھوں دیکھی چیزوں کے باوجود غلط کام کر لیتے ہو. تمہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ محبت غالب آ گئی ہے اس چیز کی تمہارے اوپر. اب اس بندے کی تم بات مان رہے ہو, بے شک نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, تمہیں دھوکہ دے رہا ہے, اس کی ایک بات دوسری بات سے میچ نہیں کر رہی, تھنگز آر ناٹ ایڈنگ اپ انگریزی میں کہتے ہیں, اٹس ناٹ میکنگ سینس, لیکن وہ میرا محبوب ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میں اس کے عشق میں گرفتار ہوں. اب وہ کچھ بھی کہے, وہ جو الٹا لٹکنے کے لیے بھی کہہ دے گا تو میں الٹا لٹک جاؤں گا, حالانکہ الٹا لٹکنا کسی شریف آدمی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ الٹا نہ لٹکا کرو, اس سے تمہیں نقصان ہوگا, اچھے خاصے تم بندر لگو گے. لیکن نہیں, جس سے مجھے محبت ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے الٹا لٹک جاؤ, میں الٹا لٹک جاؤں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. حب الشیء یعمی و یسم, تو محبت اندر کا جذبہ ہوتا ہے کہ جس جذبے کی وجہ سے ہماری عقل منفی طور پر متاثر بھی ہو جاتی ہے, مثبت طور پر بھی متاثر ہو جاتی ہے. اگر جس سے محبت ہے وہ واقعی ہمارا خیر خواہ ہے, وہ سچا ہے, وہ صادق ہے, وہ امین ہے, وہ دھوکے باز نہیں ہے, اس کی محبت فائدہ مند بن جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیں ایسی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے جو کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی, سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس کی محبت کی وجہ سے ہم وہ کام کر لیتے ہیں اور ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرے قسم کا انسان ہو, اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے تو نقصان ہی نقصان ہے. تو جس طریقے سے نفرت انسان کی عقل کو مفلوج کرتی ہے, مغلوب کرتی ہے, اسی طریقے سے محبت بھی اس کی عقل کو مغلوب کر دیتی ہے. اور پھر مشائخ کی زبان میں آئیں, مشائخ کی دنیا میں آئیں, جو روحانی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, طبیب ہوتے ہیں دلوں کے, تو وہ بتاتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے شہوت کی روحانی بیماری جب وہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے,
غصے کی روحانی بیماری وہ بھی شریعت کے حد سے جب غصہ تجاوز کر جاتا ہے تو وہ ایک بیماری بن جاتا ہے. اسی طریقے سے خود پسندی اور جو حرص حسد یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں. جب یہ روحانی بیماریاں کسی کے روح میں موجود ہوتی ہیں تو وہ اس کے عقل کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہیں. اب کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے, غصے کی کوئی بھی وجہ ہے کہ اس نے مجھے اتنی عزت نہیں دی, اس نے میری بات نہیں مانی, اس نے فلانا کام کیوں کیا جو کہ میں نے اس کو کرنے سے منع کیا تھا, یا بس اس کا چہرہ مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے غصہ آتا ہے اس کو دیکھ کر کے. اب اس پہ غصہ آ رہا ہے تو اب اس کے خلاف ایسے فیصلے کرے گا جن کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی, جو جسٹیفائیڈ نہیں ہے, جو انصاف کے مطابق نہیں ہے, لیکن غصے نے اس کو مغلوب کر دیا اور اس نے ایسے غلط فیصلے کر لیے. تو علم کی کمی یہ عقل کو نیگیٹولی متاثر کرتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ علم کو بڑھانا. اور روحانی بیماریاں, نفرت اور محبت کی جو کیفیات ہوتی ہیں, اگر یہ غلط دائرے کے اندر ہیں, حدود کے اندر نہیں ہیں بلکہ حدود سے باہر ہیں, تو یہ عقل کو نیگیٹولی متاثر کرتی ہیں. تو ان کا حل کیا ہے کہ ان کو گھٹانا, ان کو کم کرنا, ان کا علاج کرنا. تو علم کو بڑھانا اور روحانی بیماریاں اور یہ جو منفی جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں ان کو حدود میں لے کر کے آنا, ان کو کنٹرول کرنا. تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کاموں سے ان میں سے کوئی ایک کام کر لیں گے تو بھی فائدہ ہو جائے گا, لیکن نہیں, کوئی ایک کام کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی صرف عقل, صرف علم کو بڑھائیں تو عقل جو ہے وہ صحیح فیصلے کرنے لگے گی, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یا صرف روحانی بیماریوں کو اور مزاج کو کنٹرول کر لیں, حد میں لے آئیں تو عقل صحیح فیصلہ کرنا شروع ہو جائے گی, نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم بڑھ جائے اور روحانی بیماریاں کنٹرول میں نہ آئی ہوں, مزاج جو ہے وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے, علم بڑھ گیا تو علم بڑھنے سے انسان بہت سارے ایکسٹرا کام تو کر لیتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ مند بھی ہوں اس کے لیے, اس کے ساتھ رہنے والے انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوں, بلکہ نقصان دہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر فقط نمٹ علم بڑھ جائے. جیسے کہ انسان نے علم کے اندر بہت ترقی کری, بہت ساری سائنسز, میٹیریالوجی. ابھی ایک دوست سے ملاقات ہوئی, جی انہوں نے کون تھے, غلام اسحاق خان, وہاں سے جا کے میٹیریل سائنسز کے اندر ماسٹرز کیا. تو ہم بتاتے ہیں جتنے پٹاخے بناتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھی بناتے ہیں. پٹاخے سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو اب پٹاخے ہمارے یہاں بنتے ہیں تو ہم تو اسلامک جمہوری ہیں تو ہم تو صحیح بناتے ہیں, لیکن یہ پٹاخے تو پھر دوسرے بھی بناتے ہیں نا, اور وہ جو پٹاخے بناتے ہیں تو اس سے پھر وہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا انسانیت کو تہو بالا کرتے ہیں. تو اتنا زیادہ علم حاصل ہونے کے بعد اس علم سے انسانیت کا نقصان, انسانیت کے ہاتھ مرونے کے کام دیے جاتے ہیں اس سے, کہ اچھا اگر تم میری مرضی سے کام نہیں کرو گے تو میں اپنا ایک پٹاخا تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا جس سے کہ تمہارے اتنے بندے مر جائیں گے, اتنا تمہارا نقصان ہو جائے گا, یو بیٹر لسن ٹو می. مال بڑھانا, عقل کے ذریعے سے مال بڑھایا, اتنا مال بڑھایا کہ اب غریب اقوام جن کو پہلے خود ہی انہوں نے غریب کیا تھا, پہلے تو اچھی خاصی امیر ہوتی تھیں, ان سے زیادہ امیر ہوتی تھیں, پہلے جو ہے وہ مار مار کے دمبا بنا بنا کر کے ان کو غریب کیا اور پھر ان کا مال اپنے پاس لے کر کے سود کے ذریعے سے بڑھایا, اب جو ہے وہ ان کو قرضے دیتے ہیں, اور قرضے دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی اب ہماری مانو ورنہ ہم قرضوں کے اوپر جو ہے وہ سود اتنا زیادہ بڑھا دیں گے. تو عقل کی بنیاد پر اپنا مال بڑھا لیا, علم کی بنیاد پر مال بڑھا لیا, لیکن اس سے ان کو بھی نقصان, خود کو بھی نقصان. تو یہ سب ہم باتیں سمجھتے ہیں. تو علم کے بڑھ جانے سے عقل کو فائدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ, اسی طریقے سے جو مزاج کی اصلاح ہے, خالی مزاج کی اصلاح سے بھی عقل کو فائدہ ہو جائے یہ بھی کامل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی شخص نے روحانی بیماریوں کا علاج کر لیا, مجاہدے کر کے, ذکر کر کے خوب روحانی بیماریوں کا علاج کر لیا, اب اس کے اندر تکبر بھی نہیں ہے, اب اس کے اندر غصہ بھی نہیں ہے, اب اس کے اندر شہوت بھی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ اب میں نے عبادت کرنی کیسے ہے, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا کیسے ہے. تو اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہے تو اپنی بظاہر اصلاح کر لینے سے بھی اس کو فائدہ ویسا نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. تو کیا بات پتا چلی کہ عقل سے صحیح معنوں میں صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اور عقل سے انسان جو نقصانات اٹھا لیتا ہے ان سے بچنے کے لیے دونوں چیزوں کا ہینڈ ان ہینڈ ہونا ضروری ہے، ایک ساتھ ان دونوں کے اوپر کام کرنا ضروری ہے، ایک تو علم کا بڑھانا اور دوسرے اپنے مزاج اور اپنی روحانی بیماریوں کی اصلاح کرنا، ان کا علاج کرنا۔ یہ دونوں کام جب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، تب انسان کی عقل اس کے لیے واقعی فائدہ مند بن جاتی ہے اور نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ اصل میں وہ پوائنٹ ہے جو کہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ دو بہت بنیادی غلطیاں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، دو بہت بنیادی غلطیاں ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً جو انڈو پاک معاشرہ ہے اس میں تو اور بھی زیادہ نظر آتی ہیں، باقی دوسرے معاشروں میں بھی ہوں گے، ہم زیادہ ان سے انٹریکشن نہیں ہوتا ہمارا۔ دو بہت بنیادی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی عقل ہے نا، دماغ ہے نا، عقل ہے نا، تو اب ہم جو ہے نا وہ فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ عقل فیصلہ کرنے والی چیز ہے، وہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم فیصلہ کر لیں گے۔ حالانکہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس اس فیلڈ کا جس کے فیلڈ کے اندر ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کا علم نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عقل کافی ہے، علم کی ضرورت نہیں، علم کے بغیر ہی ہم عقل سے فیصلے کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم جہالت والے فیصلے کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ نقصان والے فیصلے کر جاتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ ہم عقل کو کافی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم اس بات سے کنونس ہو جائیں کہ ہاں بھائی علم کے بغیر عقل صحیح فیصلے نہیں کر سکتی، تو اب ہم جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے کہ ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی۔ یعنی ہم کتابی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کتابوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنی اسی عقل کو تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں تو وہ کیا بتاتی ہے کہ بھائی عقل جو اب تک اتنی ساری باتیں کریں ان سے کیا پروف کیا تھا کہ عقل کافی نہیں ہے، عقل اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو جب عقل کافی نہیں ہے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم کتاب سے کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کتاب سے جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس علم کو کیا ہماری عقل پروسیس نہیں کر رہی ہوتی؟ ہماری عقل ہی اس کتاب سے اس علم کو اخذ کر رہی ہوتی ہے نا، اور عقل جو ہے وہ تو نقصان سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کو تو منفی طور پر متاثر کرنے والی بہت ساری فیکٹرز ہیں، نفرت بھی ہے، محبت بھی ہے، مزاج کی بزدلی بھی ہے، غصہ بھی ہے، شہوت بھی ہے، تکبر بھی ہے، عجب بھی ہے، حس بھی ہے، لالچ بھی ہے، حسد بھی ہے۔ تو اگر آپ نے علم کتاب سے حاصل کر بھی لیا، فیکٹس اینڈ فگرز حاصل کر بھی لیے، تو اتنی ساری منفی چیزیں جو کہ ہمارے اپنے اندر وجود کی چیزیں ہیں، شیطان کا تو ابھی ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہو رہی، شیطان کی تو ابھی تک ہم نے ڈسکشن ہی شروع نہیں کری ہے، یہ تو اپنے اندر کی موجود چیزیں ہیں، تو یہ ہمیں نیگیٹولی اثر انداز کر رہی ہیں۔ تو ایون جو کتاب سے حاصل کیا ہوا علم ہے جس کو کہ ہم بار بار سمجھاتے رہتے ہیں کہ آڈیو بکس بھی اس میں شامل ہیں، یعنی بیانات، وہ بھی کتاب ہی ہیں، بیانات بھی کتاب ہی ہیں، فرق صرف آڈیو اور ویژول کا ہے۔ تو اب جب اتنی ساری منفی چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم عقل کے اوپر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ جی اس سے صحیح فیصلہ لے گی؟ اسی وجہ سے ہمارے پروردگار نے جس نے کہ ہمیں بنایا تھا، بنایا ہے، اور جس کو کہ ہماری فائدے نقصان کا ہم سے زیادہ پتا ہے، اس نے ہمیں دماغ اور عقل دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ ہمارے جد امجد اور ہماری والدہ اما حوا کو جب دنیا کے اندر نازل کیا، اتارا، تو کیا فرماتے ہیں؟ قل نہبطوا منہا جمیعا، ہے نا، تم دونوں کے دونوں اس کے اندر اتر جاؤ۔ فاما یاتینکم منی ہدا، بس جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، یعنی یہ جو عقل میں دے کر کے تمہیں بھیجا ہے نا، یہ عقل تمہارے پاس کافی نہیں ہے، میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس ڈائریکشنز، گائیڈنس بھیجوں گا،
فمن تبع ہوایا ہدایا، بس جس نے میری ہدایت کی اتباع کری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا. غمزدہ انسان کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، اب اس کو غم ہوتا ہے، اس کا کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کیوں نقصان پہنچ گیا مجھے، کیسے نقصان پہنچ گیا، اب وہ غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، حزین ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری دی ہوئی ہدایت کی اتباع کری نا، اور اپنی عقل کو میری ہدایت کی روشنی میں استعمال کیا، تو وہ خوف اور حزن کا شکار نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ جس نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ یہ الفاظ کیسے استعمال کیے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے انکار کیا اس ہدایت کا، نہیں جی مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس عقل کافی ہے، میں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے سے، اپنے مطالعے کے ذریعے سے، اپنے تجربوں کے ذریعے سے علم حاصل کر لیا ہے، جو کہ میری عقل کی ضرورت تھی، مان لیا میں نے میری عقل جو ہے وہ علم کے بغیر ناقص ہے، علم حاصل کر لیا میں نے، لیکن کیسے حاصل کیا؟ مجھ اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربوں سے، اپنے مطالعے سے، جب کتابیں بننی شروع ہو گئیں تو مطالعے سے حاصل کر لیا، کانوں سے سن کے حاصل کر لیا چیزوں کو، آنکھوں سے پڑھ کے حاصل کر لیا، اب مجھے اس اوپر سے آئی ہوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فکذبوا، جس نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ جو ہم نے اپنی نشانیاں جو کہ انسان کو ہماری طرف پوائنٹ کرتی ہیں، یہ جو ہدایت آئی ہے، یہ ہدایت کیا بتاتی ہے؟ کہ تم نے رب کی طرف سے تم آئے ہو اور تمہیں یہاں سے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ رب کو یاد دلانا ہے کہ رب کی طرف سے آئے، رب کی طرف واپس جاؤ گے، اور رب تمہارا کیا چاہتا ہے یہاں پہ کروانا تم سے. تو یہ آیات نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ قرآن کے اندر جو آیات پڑھتے ہیں 6000 اتنی سی آیات ہیں، وہ آیات ہیں، ان کا معنی کیا، ان کا مقصد کیا، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھاتے تھے؟ کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ رب کی طرف نشاندہی کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. کیا قرآن کے الفاظ سے آگے بڑھ کے قرآن کے معانی، قرآن کی سمجھ، یہ رب کی طرف پوائنٹ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں؟ تو ان سب کا جو انکار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جلنے والے لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. ظاہری ترجمہ تو اس کا بڑا آسان سا ہے کہ یہ کافر ہیں، کفر کے اوپر موت آ گئی، آخرت کے اندر یہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. لیکن اس سے ہم اشارہ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کو جھٹلائے گا اور ان سے اعراض کرے گا، اگر وہ بنیادی عقائد کا انکار نہیں کر رہا تو ایمان کے دائرے میں رہے گا، لیکن اس کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن جائے گی، اس کی دنیا کی زندگی آگ بن جائے گی. اور جب تک وہ اس دنیا کی زندگی میں رہے گا وہ اس آگ میں ہی رہے گا، وہ جلتا ہی رہے گا، وہ پریشان ہی رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے بغیر اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہماری دو بنیادی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے لے لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ علم ہم کتابوں سے حاصل کر لیں گے اور ہم ان سے ہی پھر صحیح فیصلہ لینے کے قابل ہو جائیں گے. تو مقصد سارا ان سب چیزوں کو بتانے کا یہ ہے کہ ہمیں علم کی ضرورت ہے، لیکن علم بھی ایسا کہ جس کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی ہو رہی ہو، ہماری روحانی بیماریاں بھی دور ہو رہی ہوں، ہمارا مزاج بھی بہتر ہو رہا ہو، مزاج کے اندر تحمل بھی آ رہا ہو، بزدلی بھی ختم ہو رہی ہو. یہ علم کیسے ملتا ہے؟ یہی علم صحبتی علم کہلاتا ہے، یہی علم صحبتی علم کہلاتا ہے. یہ کتابی علم نہیں ہوتا کہ جب تک انسان بہت ساری کتابیں نہ پڑھ لے اس وقت تک وہ عقل کے صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، نہیں، یہ صحبتی علم ہوتا ہے جو کہ کتب بینی سے حاصل نہیں ہوتا، قطب بینی سے حاصل ہوتا ہے. قطب اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو اللہ تعالی کی طرف
پوائنٹ کرتے ہیں. ویسے تو تصور کی زبان میں آپ جائیں تو قطب اور ابدال اور ایک سے بہت ساری ٹرمز ہیں اس کی, یاد رکھنا ہی مشکل ہے, سمجھنا بھی بہت مشکل کام. لیکن قطب نما اگر بنیادی الفاظ کے اوپر جائیں تو جو پوائنٹ کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے, تو انسان جو ہے نا جو قطب ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں, تو ان کی صحبت میں رہنا عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ان سے سیکھتے رہنا, اس سے ایک ایسا علم آتا ہے کہ جس میں ساتھ ساتھ انسان کی روحانی بیماریوں کی اور مزاج کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے. اس کے ذریعے سے پھر انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی عقل کے فیصلے منفی طور پر متاثر نہیں ہو پاتے, منفی متاثر نہیں ہو پاتے. تو ہمیں ان اقطاب کی, ان قطب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہدایت کا محتاج بنایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل میں اس دنیا کے اندر بھیجی ہے. اب ہمارا ایک بہت بڑا یہ بھی مسئلہ ہے, ایک اور غلطی ہم سے شیطان یہ بھی کروا لیتا ہے کہ ہم یہ باتیں سن سن کر کے اور واقعات پڑھ کے اور کرامتیں سن کے یا کچھ اور اچھے اچھے بیانات سن کر کے ہم ان قطب لوگوں کو تو مان لیتے ہیں, ان کو تو مان لیتے ہیں, لیکن ہم ان کی نہیں مانتے. ہم ان کو تو مان لیتے ہیں کہ ہاں جی بڑا اللہ والے ہیں جی, بڑے علم والے ہیں جی, بڑے نیک ہیں جی, بڑے ایسے ہیں جی, بڑے ویسے ہیں جی, لیکن ہم ان کی نہیں مانتے. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ابھی ہماری عقل جو ہے وہ ناقص ہے, ورنہ اگر ہماری عقل صحیح ہو چکی ہوتی ہے نا تو ہم جس کو مانتے تو ہم اس کی بھی مانتے. تو یہ بھی عقل کے نقص کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ ہم ان کی کیوں نہیں مانتے, ہم ان سے ہدایت حاصل کیوں نہیں کرتے, پوچھتے کیوں نہیں. اب اس کے اوپر ایک عام سا سوال جو کہ لوگ یہ ساری باتیں سن کر کے پھر پوچھتے ہیں فوراً, جن کو یہ تھوڑی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس کو اپنا رہنما بنائیں, ہم کس کی مان کر کے چلیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا, کیسے اس شخص تک پہنچیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ ساری بحث سن کر کے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی یہ ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے بغیر ہماری عقل ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہے. دنیاوی طور پر بھی ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم اپنا نقصان کر لیں گے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی موجودگی ہماری زندگی کے اندر یہ انتہائی اہم چیز ہے. تو جب اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں بن جائے گی نا, ہم اس سے کنوینس ہو جائیں گے کہ ہاں یہ چیز بہت, بلکہ بہت تو کیا, اسباب کے درجے میں سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے کہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو کہ ہماری عقل کو صحیح گائیڈ کر سکیں. تو اب ہم اس اویئرنیس, اس آگاہی کے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کریں کہ ہم اللہ سے اس کی دعا مانگیں, ہم اللہ سے ان لوگوں کے مل جانے کی دعا مانگیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی نہیں ہے ہم اس کی دعا نہیں مانگ سکتے, ہم نہیں مانگ سکتے اس کی دعا جس چیز کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دل میں. ہم طوطے کی طرح کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں, رٹ لیتے ہیں, لوگوں کے پیچھے دہرا لیتے ہیں, لیکن وہ دعا مانگنا نہیں ہوتا, وہ دعا پڑھنا ہوتا ہے. اگر حدیث کے الفاظ ہوں گے اور قرآن کے الفاظ ہوں گے تو ان سے ثواب مل جاتا ہے, دعا نہیں ہوتی ان سے. دعا کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا اثر رکھتی ہے. اور دل سے کب دعا نکلے گی, جب وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں اس چیز کو آپ اہم ہی نہیں سمجھتے. ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ بچے کو جب 106 بخار ہو جائے نا, اپنی اولاد کو جب 106 بخار ہو جائے اور وہ ICU کے اندر پڑا ہوا ہو اور اس کے بچنے کے آسان نہیں ہوتے تو اس وقت کیسی دل سے دعا نکلتی ہے؟ یہ اس ماں باپ سے پوچھیں کہ جس کا بچہ آئی سی یو کے اندر پڑا ہوا ہے. اس بچے کی جان کی اہمیت ہوتی ہے ان کی نظر میں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب گیا کہ تب گیا, اے اللہ اس کو بچا دیجئے, اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کیجئے. یہ ہوتی ہے دعا کی کیفیت, اہمیت جب چیز کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ جو رجال اللہ ہیں کہ جو کہ ہدایت کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں نا, ان کی اہمیت جب تک ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو اہمیت پیدا کرنا سب سے پہلی چیز ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ان کے لیے, اور بے فکر ہو کر کے کیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, کون آئے گا. بھائی ہم نے اللہ سے مانگا ہے, کوئی اپنے دوست سے کوئی تھوڑی مانگا ہے. جیسے کوئی جو ہے وہ کروڑوں کی دعا مانگ رہا تھا تو برابروں میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ اتنے زیادہ مانگ رہے ہو, تو بھائی تم سے کوئی تھوڑی مانگ رہا ہوں, اللہ سے مانگ رہا ہوں. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے کروڑوں کی اربوں کی, تم سے کوئی تھوڑی مانگ رہا ہوں. تو بالکل اسی طریقے سے رجال اللہ کی دعا کریں گے تو اب یہ مت سوچیں کہ اللہ کے خزانے میں کم پڑ گئے ہیں. آج کل تو جی قحط و رجال کا دور ہے, کتابیں پڑھ کے یہ بھی بہت ہوتا ہے, قحط و رجال کا دور کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بےچارے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہاں سے لا کے دیں گے, یہ تو قحط و رجال کا دور ہے. تو بھائی قحط و رجال کا دور ہماری حرکتوں کی وجہ سے, اللہ کے خزانے میں کوئی قحط نہیں ہے, کسی نعمت کی قحط نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں. تو سب سے پہلی چیز دعا کرنا, اور دعا کرنے کے بعد دوا کرنا. دوا کا مطلب اسباب اختیار کرنا, تلاش کرنا, اور تلاش کرنے کے لیے پھر وہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن آسان سی بات یہی ہے کہ بھئی یہ جو بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں تو ان باتوں کی بنیاد پر تلاش کریں. یعنی علم کی کمی کی وجہ سے عقل متاثر ہوتی ہے نا منفی طور پر, تو کسی ایسے شخص کو تلاش کریں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو. روحانی بیماریوں کی وجہ سے عقل منفی طور پر متاثر ہوتی ہے, تو کسی ایسے شخص کو تلاش کریں کہ جس کے اندر روحانی بیماریاں نہ ہوں. اور یہ دونوں چیزیں کس کے اندر موجود ہوتی ہیں یہ بھی ہم نے کور کر لیا آج, کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی جو ضروری علم ہے وہ, اور روحانی بیماریاں اور طبی مسائل کی کمی, یہ دونوں چیزیں کس کے اندر ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں صحبتی علم والے کے پاس, کہ جو صحبت یافتہ ہو. کیا مطلب؟ صحبت یافتہ لوگ تلاش کریں, کیونکہ یہ وہیں پہ جا کر کے ملیں گے, صحبتوں کے اندر ملیں گے. تو یہ بہت بنیادی غلطی کی چیز, کیونکہ بار بار نظر سے گزرتی ہے کہ جی میرے پاس عقل ہے, مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, میں ایسے فیصلے کر لوں گا. بھائی عقل ہے, علم تو نہیں ہے نا. بہت ساری چیزیں آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں, آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں. کسی ایسے شخص کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے مسند کے اوپر بٹھایا ہے, کسی ایسے مقام کے اوپر بٹھایا ہے کہ جہاں پر اس کے پاس علم کے زیادہ وسائل, زیادہ ذرائع آپ کے مقابلے میں موجود ہیں, آپ تک وہ علم نہیں پہنچتا, آپ تک وہ خبریں نہیں پہنچتی, آپ تک وہ حالات نہیں پہنچتے جیسے حالات اس وقت شخص تک پہنچتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ایسے شخص کا محتاج سمجھیں کہ اس سے ہم پوچھ لیا کریں. اور دوسری چیز یہ کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کسی کی بات کی بنیاد پر, کسی کے اوپر اعتماد کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان کے اندر جو ہے نا وہ مزاج بھی معتدل ہے اور ان کے اندر روحانی بیماریاں بھی جو ہیں وہ کنٹرول میں نظر آتی ہیں. تو اب یہ دونوں چیزیں جس کے پاس نظر آ جائیں, صحبتی علم, روحانی بیماریوں کے اصلاح, تو اس کو پھر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں اور اس کے ساتھ اب نتھی ہو جائیں, جڑ جائیں اس کے ساتھ. عقل کی بنیاد پر زندگی گزارنا, اس غلطی سے ہم توبہ کر لیں. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کوئی نئی باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں, بس ہو سکتا ہے کہ ایک نئے جہت سے آج یہی ایک بات سمجھانے کی کوشش کری ہو, جس کا سبق ہم پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے دہرا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں, تو اس کی سب سے پہلے تو نیت دل کے اندر یہ کر لیتے ہیں کہ اب تک میری زندگی میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں میں ان سب سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہوں, اور اس نیت کے ساتھ میں ان کلمات کو دہراتا ہوں. ان کلمات کو دہرانے سے میرا مقصد کم از کم اپنے تمام گناہوں پہ توبہ کر لینا ہے, اور اگر کسی کی نیت یہ بھی ہے کہ ان توبہ کلمات کو پڑھانے سے وہ
اصلاحی تعلق میں جڑ جائے تو وہ اصلاحی تعلق میں جڑنے کی نیت کر لے، جس کو بیعت کی نیت کرنا بھی کہتے ہیں. اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. شاید ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. اب جو معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں جب ان کو بھی سن لیجئے. کل چھ معاملات بتاتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ. ان میں پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تصدیق کر لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام درود شریف کی تصدیق کر لینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. اور چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اور اللہ کی یاد میں مصروف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کام کاج سے دھیان ہٹا کر کے بس اللہ کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے تو کام کاج بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو دل اللہ کی یاد میں مصروف ہونے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، یہ ہے وقوف قلبی. اب آپ پہلا معمول یہ دیکھنا چاہیں کہ میں نے پہلا معمول کیا کہ نہیں کیا، تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ 100 دفعہ استغفار پڑھا کہ نہیں پڑھا. دوسرا معمول درود شریف والا معمول کیا کہ نہیں کیا، تو آپ دیکھ لیں گے کہ بھئی میں بیٹھا تھا 100 دفعہ درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا، پڑھا تو کر لیا، نہیں پڑھا تو نہیں کیا. تلاوت بھی کری تو کر لیا، نہیں کیا تو تیسرا معمول نہیں ہوا. یہ وقوف قلبی کیسے دیکھیں گے کہ ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے کرا کہ نہیں کرا؟ وقوف قلبی کو آپ کیسے میجر کریں گے، ڈیڈ اٹ اور ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ کیسے؟ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ رات کو اپنے دن کے تمام معاملات کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا آج کے دن میں نے علم اور ارادے سے کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا. اگر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی کا معمول آج مس ہو گیا، اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی میں نے آج کر لی. تو وقوف قلبی کو گیج کرنے کا، میجر کرنے کا یہ طریقہ ہے. البتہ اللہ تعالی رحیم ہے اور ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی اس رحمت کی صفت سے ماشاءاللہ متصف بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ایک درجہ آسانی بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر علم اور ارادے سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے اوپر فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی اور آئندہ نہیں کروں گا. یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تب معافی ملے گی، اس کے بغیر معافی نہیں ملتی. معافی صرف غلطی کو ماننے سے نہیں ملتی، ہے نا؟ ہم کسی کو مارنے جا کر کے تھپڑ کر دیں غلطی ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد جا کر دوبارہ تھپڑ مار دیں غلطی ہو گئی، تو پھر وہ کتنا خوش ہوگا ہم سے، ہاں بھائی ہر مرتبہ معافی مانگتا ہے بھائی کتنا اچھا ہے میرا، ہے نا؟ نہیں، ایسے نہیں معاف کروں گا جب تک تم یہ نہیں کہو گے آئندہ ہی ماروں گا، ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے نا وہ کسی دوست کو تھپڑ مار دینے سے زیادہ بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ انسان نے کر لیا تو بھی وقوف قلبی میں کچھ نہ بھی چلو کچھ ہو گیا وقوف قلبی, اور اگر یہ بھی نہیں کیا بلکہ الٹا ڈٹے ہوئے ہیں کیا کل بھی کروں گا اور یہ تو بہت اچھا مجھے تو ضرورت تھی اس کو کرنے کی, میں نے بہت اچھا کیا یہ بنا کر کے, تو پھر اس کا مطلب ہے وقوف قلبی نہیں ہو رہا. تو وقوف قلبی کا یہ طریقہ ہے. اس کے بعد چوتھا پانچواں معمول ہے مراقبہ. مراقبے کو بھی گیج کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل سے ظلمت و سیاہی گناہوں کی دور کر رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, یہ نیت ہو گئی. اب 15-20 منٹ بیٹھے ہوئے اس اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں تو مراقبہ ہو گیا. تو مراقبے کو بھی میجر کرنا آسان کام ہے. وقوف قلبی اصل چیز بھی ہے اور ظاہر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ پھر تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے. تو یہ کل پانچ معمولات ہیں. چھٹا معمول جو ہے وہ یہی ہے کہ عقل کی بنیاد پر زندگی گزارنا اب چھوڑ دیں. چھٹا معمول کیا ہے؟ رابطہ شیخ, لیکن اس کی تفسیر کیا ہے کہ عقل کی بنیاد پر زندگی گزارنا چھوڑ دیں اور گائیڈنس کی بنیاد پر زندگی گزارنا شروع کریں. اور گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ کتابوں سے نہیں ملتی, وہ کتب سے نہیں ملتی, وہ کتب سے ملتی ہے. تو رابطہ شیخ کا جو معمول ہے اس کو کتب بینی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتب بینی شروع کر دیں تاکہ نفس و شیطان کے بہکاؤں سے بھی بچ جائیں اور اپنے اندر کی جو کیفیات ہیں اور جو برائیاں ہیں تو ان کی اثر پڑنے سے بھی حفاظت ہو جائے. یہ ایک چھٹا معمول ہے. کل 6 معمولات ہیں. ان کو اگر ہم باقاعدگی سے پابندی کے ساتھ سمجھ کر کے کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور اصل میں تو کام اللہ کی مدد سے ہی ہونا ہے. ہم نے تو اللہ کی مدد کو اٹریکٹ کرنا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا وہ اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ کی مدد متوجہ ہو جائے گی تو پھر نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق کی ہم دعا کے ساتھ مجلس کو ختم کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العالی الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم عطا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اپنے انگ, ہمارے انگ انگ, ہڈی ہڈی, بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ غفلت کی زندگی سے اب ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غفلت سے ہمارا پیچھا چھوڑا. اے اللہ ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما, اپنا استحضار نصیب فرما. اے اللہ اپنی عظمت کا استحضار نصیب فرما. اے اللہ اپنی شان کی معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنی قدرت سے اے اللہ ہمیں متعارف فرما. اے اللہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بڑا سمجھ کر کے اپنی زندگی پر بات کر رہے ہیں. اے اللہ اس غلط فہمی سے ہمیں نکال فرما. اے اللہ ہمیں حق سے روشناس فرما. اے اللہ ہمیں باطل سے آزاد فرما. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسے کہ آپ نے اپنی ہدایت آسمان سے نازل فرمائی, اے اللہ اس ہدایت کے مطابق اے اللہ اپنی عقلوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری عقلوں کو بھی عقل سلیم بنا، اے اللہ ہمیں بھی اول النحا میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی اول الالباب میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی ایسے قلوب عطا فرما اے اللہ کہ جن کو ہم اپنی عقل کے لیے استعمال کر سکیں، اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کا عافیت کے ساتھ علاج فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل صالح عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحبتی علم نصیب فرما، اے اللہ جیسے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے علم نافع عطا فرمایا تھا کہ جس سے کہ وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی پاک باز ہو گئے تھے، اے اللہ آپ کی جنت کی ان کو خوشخبریاں مل گئی تھیں، اے اللہ آپ کی رضا کے مژدے ان کو سنا دیے گئے تھے، اے اللہ ہمیں بھی ایسا صحبتی علم نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ نہ ہم آخرت کی جہنم میں جانا چاہتے ہیں اور اے اللہ نہ ہم دنیا کی جہنم میں جلنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس دنیا کی رسوائی والی جہنم سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ اب ہمیں عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ در در کی ٹھوکروں سے اے اللہ ہمیں آزاد کر دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا والوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بچا دیجئے، اے اللہ کب تک ہم اے اللہ اجتماعی شکل میں انفرادی شکل میں اے اللہ دنیا والوں کی جوتیاں چاٹتے رہیں گے، اے اللہ ان کی چپلیں چاٹتے رہیں گے، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما دیجئے، اے اللہ عزت کا جو اصل سبب ہے کہ اے اللہ آپ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا، اے اللہ آپ کی عزت کرنا، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کرنا، اے اللہ یہ عزت کا اصل سبب ہے، اے اللہ عزت تو آپ نے اپنے لیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مخصوص کر کے رکھی ہے، اے اللہ اگر ہم ذلیل ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان میں بہت زیادہ نقص ہے، اے اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان والوں کی صفات عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر اے اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری ہدایت کے لیے، اے اللہ سب کچھ تو موجود ہے، ایمان والوں کی تعریفیں بھی آپ نے فرما دیں، ایمان والوں کی صفات بھی بیان فرما دیں، اے اللہ اب ہمیں آپ کے قرآن کو نہیں دیکھنا چاہتے تو ہمارا قصور ہے قرآن کا تو نہیں، اے اللہ اب ہم اپنے علماء کرام کی بات نہیں سننا چاہتے تو ہمارا قصور ہے ہمارے علماء کا تو نہیں، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو میڈیا کے اندر اتنا مشغول کر چکے ہیں، اے اللہ اپنے فون سے اندر اے اللہ فضول کی چیزوں میں کھیل کود کے اندر موسیقی کے اندر اے اللہ لہو و لعب کے اندر اتنا زیادہ مشغول ہو گئے کہ آپ کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا، اے اللہ ہمیں فارغ کر دیجئے، اے اللہ اپنے قرآن کے لیے فارغ کر دیجئے، اے اللہ اپنے ہدایت کے علم کے لیے فارغ کر دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا کی چکی کے اندر مزید پیس پسنے سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری زندگیاں تو ضائع ہم نے کر دی ہیں، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں تو نہ اپنی تربیت کرنی آئی اور نہ اپنے اولادوں کی تربیت آتی ہے، اے اللہ ہم تو ہر لحاظ سے اے اللہ تہی دامن ہیں، جاہل ہیں، اے اللہ غافل ہیں، اے اللہ ہر چیز سے ہی ہم فارغ ہیں، اے اللہ لیکن آپ تو ہر چیز کا منبع اور بھاوا ہیں، اے اللہ آپ تو ہر چیز کا محور ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تو تمام علوم ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تو تمام اسباب ہیں، اے اللہ آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، اے اللہ آپ تو فعال الماجرین ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری اصلاح چاہ لیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری تربیت ہماری اولادوں کی تربیت فرمانا چاہ لیجئے، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہمارے حالات کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہم ایک ہی تو زندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ اس زندگی کو برباد کر دینے سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو جہنم کے گھڑے میں ایک دینے سے اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر کے ہمیں روک لیجئے، اے اللہ ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے اے اللہ جنت کے راستے کے اوپر خود ہی ڈال دیجئے، اے اللہ جو نہیں مانتا آپ کی قدرت اگر جوش میں آتی ہے تو اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے, اے اللہ آپ سے التجا کر رہے ہیں, اے اللہ اب اس کو رد نہ فرمائیے, اے اللہ احسان فرما کر کے قبول فرما لیجئے, اے اللہ احسان فرما کر قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے, اے اللہ ہماری جھوٹی زبانوں سے, اے اللہ ہماری نیتوں کی خرابی سے فساد سے, اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری نیتوں کو بھی آپ ہی خالص کرنے کے اوپر اے اللہ قدرت رکھتے ہیں, ہماری نیتوں کو خالص کر دیجئے. اے اللہ جو اہم چیزیں ہیں ان کی اہمیتوں کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کر دیجئے, اے اللہ تاکہ ہم صحیح معنوں میں ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکیں. اے اللہ دعا کر لیں گے تو اے اللہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ بہترین امید ہے کہ آپ دعا کو یقیناً قبول فرمائیں گے. اے اللہ آپ کی قبولیت کے اوپر ہمیں شک نہیں, اے اللہ ہماری دعا کے اوپر ہمیں شک ہے کہ ہم واقعی دعا مانگ بھی رہے ہیں یا بس طوطے کی طرح سے دہرا رہے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو دعا بنا دیجئے, اے اللہ ہماری دعاؤں کو اثر والا بنا دیجئے, اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جو زندگی گزر چکی آنے والی زندگی کو اس سے بہتر بنا دیجئے. اے اللہ دعائیں مانگنا سکھلا دیجئے. اے اللہ اگر ہمیں دعائیں مانگنا آ گئیں تو اے اللہ یقین ہے کہ آئندہ والی زندگی ہماری بہتر بن جائے گی. اے اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے قریبی رشتہ داروں میں اے اللہ ہمارے سگے ماموں کا انتقال ہو گیا, ایک اور کزن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور اے اللہ جن کے گھر میں آج ہم موجود ہیں ان کے تائزاد بھائی کا آج انتقال ہو گیا, اے اللہ بوڑھوں کا بھی انتقال ہو گیا, اے اللہ چھوٹے بچوں کا بھی انتقال کی خبر ہم تک پہنچی, اے اللہ جوانوں کے انتقال کی بھی خبر پہنچی. اے اللہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہمارے انتقال کی خبر بھی لوگوں کو پہنچے گی, اور شاید آپ کی دی ہوئی توفیق سے وہ ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہوں گے. اے اللہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے. اے اللہ ہمیں اس کا قابل بھی بنا دیجیے, اور اے اللہ ہمیں اس دن سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس دن سے پہلے آپ کی دشمنوں کی صف میں سے آپ کو نکال کر آپ کی دوستوں کی صف میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ دشمنوں والی موت سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے دوستوں والی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اللہ والوں والی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ قبولیت والی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے راستے کے مقبول شہادت والی موت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں زندگی گزارنے کی اور اپنے راستے پر مرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹی سی زندگی ہے, ہم نے کیا دنیا سنوارنی ہے, ہم نے کیا حالات سنوارنے ہیں. اے اللہ ہم تو گزرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ اس چھوٹی زندگی میں اگر آپ اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لیں تو اے اللہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا. باقی اے اللہ دنیا بھی آپ ہی کی ہے, اے اللہ بندے بھی آپ ہی کے ہیں, اے اللہ سب کچھ آپ کا ہے. اے اللہ ہمیں تو ہماری جہنم سے آپ نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں, اے اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے حبیب کے امتی ہیں, اے اللہ اس امتی کی سب سے نکلنے سے بچا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہر شکل میں جو دشمن موجود ہیں ان سے اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے محفوظ فرما. اے اللہ علت سے قلت سے ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے بہکاووں سے محفوظ فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما, فتنہ مال سے جمال سے محفوظ فرما. اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہم سبھی روحانی بیماریوں کے شکار ہیں, اے اللہ اپنی محبت کی ایک نگاہ ڈال کر ہماری روحانی بیماریوں کی عافیت سے اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ اساتذہ کرام اور والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم ان کا تو حق ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ ہماری طرف سے اے اللہ ان کے درجات اور بلند فرما دیجئے, غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے چھوٹوں کو اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ
جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جو بھی حاجات ہیں اے اللہ آپ سب کی حاجات سے تمناؤں سے واقف ہیں، اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کی الفتیں اور محبتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ جو اولادوں سے محروم ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح صحت مند با صلاحیت اور با توفیق اولاد عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی، اے اللہ خصوصاً اولاد کی نعمت ہے، گھر بار کی نعمت ہے، خاندان کی نعمت ہے، اے اللہ ہاتھ پیر کی نعمت ہے، اے اللہ سب سے بڑھ کر جو اسباب کی کے درجے میں آپ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر ہمیں ہی بتا دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ پھر ضرور دل ضرور تم پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں، اے اللہ ان سب نعمتوں کا حساب ہم کیسے دیں گے، اے اللہ ہم نے تو ان نعمتوں کو آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا، اے اللہ آنکھ کی نعمتوں کو بد نظری کے لیے استعمال کیا، اے اللہ زبان کی نعمت کو جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کیا، اے اللہ اولاد کی نعمت کو اے اللہ آپ کی دین سے غفلت کے لیے ہم نے اے اللہ استعمال کیا، اے اللہ دین کے راستے پہ ہم نے نہیں ڈالا، اے اللہ ہر نعمت کی ہم نے ناقد کری ہے، اور اے اللہ آپ کا قرآن عظیم الشان کہتا ہے کہ ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے اللہ اس دن ہمارا کیا بنے گا، اے اللہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ توبہ کا دروازہ مندر سے پہلے پہلے کھلا ہوا ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جتنی غلطیاں ہو گئیں اے اللہ ایک ایک نعمت کی ناقدری ناشکری کے اوپر اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہے شرمندہ ہے، اے اللہ ہم ان کے اوپر اترائیں گے نہیں، اے اللہ ان کے اوپر اصرار نہیں کریں گے، اے اللہ ہم ان کے اوپر نارا ہے اللہ ہم ان کے اوپر نادم ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اس گھڑی میں وعدہ کرتے ہیں، اسی ساعت کے اندر ابھی وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ آئندہ ہم نہیں ان غلطیوں کو دہرائیں گے، اے اللہ ہم ان غلطیوں کے اوپر اصرار نہیں کریں گے، اور اے اللہ ہم ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اصرار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قائم رہنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے اندر بہت زیادہ برائیاں ہیں، اے اللہ ہم اس توبہ پہ قائم رہنے کے اوپر قادر اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں آپ سے بہترین گمان ہے، اے اللہ ہمیں آپ کے اوپر یقین ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتے، لیکن آپ ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے آج حوالے کر دیتے ہیں، اے اللہ بہت ہو گیا اپنے آپ کو آپ کے نہ حوالے کر کے، بہت وقت ضائع کر دیا، بہت زندگی گوا دی، موت سر کے اوپر کھڑی ہے، اے اللہ اب ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ آپ ہماری کشتی کو سنبھال لیجئے، اے اللہ آپ ہمارے زندگی کے سفر کے اے اللہ رہنما بن جائیے، اور اے اللہ جو اسباب کی دنیا آپ نے بنائی ہے اس میں جو ضروری اسباب ہیں، اے اللہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے، توبہ پر استقامت کے لیے، اے اللہ ان اسباب کا انتظام آپ فرما دیجئے، اے اللہ سب کچھ آپ کے لیے آسان ہے، اے اللہ آپ ہر چیز کا انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، پوری کائنات آپ چلا رہے ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے آپ کے پاس ہیں، اے اللہ جو کچھ یہاں پر ہے سب کچھ آپ کا ہے، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنے محبوب کے امتیوں کو گناہوں سے بچا لینا، اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہمیں فتنوں سے محفوظ کر لینا، اے اللہ یقیناً آپ کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں، اے اللہ آپ بچا لیجئے، اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ ہماری بدنیتی کے باوجود، اے اللہ ہمارے جھوٹ اور فریب کے باوجود، اے اللہ جو ہم ایک دوسرے کو دینے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو تو ہم فریب نہیں دے سکتے، اے اللہ اس فریب والی زندگی، اس فریب والی حرکتیں، اس فریب والی زبان کے باوجود، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم اپنے دل کے حال کو آپ سے نہیں چھپا سکتے، اے اللہ اپنے ذہن کے خیالات کو آپ سے نہیں چھپا سکتے، اے اللہ اپنے زبان کے مکر و فریب کو، اپنی آنکھوں کے مکر کو ہم آپ سے نہیں چھپا سکتے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں رد نہ فرمائیے، اے اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. اے اللہ اتنی بڑی نعمتیں آپ نے دی، اے اللہ ان کی ناقدری کریں گے تو عذاب بھی بڑا پائیں گے. اے اللہ دوسروں کے پاس تو چھوٹی نعمتیں ہیں، اے اللہ ان کے پاس تو نہ قرآن، نہ قرآن کی تفسیر، نہ قرآن کے علوم، نہ رجال اللہ، نہ کتاب اللہ. اے اللہ ہمیں تو آپ نے ایک نعمت سے بھی محروم نہیں کیا، اے اللہ سب کچھ عطا فرما دیا. اے اللہ اب جو بڑے عذاب سے مستحق ہو جائیں گے، اے اللہ اتنی بڑی ناقدری نہ کرنے دیجیے. اے اللہ ہمارے راستے کو بند کر دیجیے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو روک دیجیے، اے اللہ ہماری ٹانگوں کو ناقدری کے راستے سے اٹھنے بیٹھنے سے اے اللہ روک دیجیے. اے اللہ بس، اے اللہ بس، اے اللہ بربادی سے بچا لیجیے، اے اللہ سب سے بڑی بربادی سے ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں اس علم کی، اے اللہ اس صحبت سے ناقدری سے بچا لیجیے، اے اللہ مکر و فریب سے روک دیجیے، اے اللہ خالص بنا دیجیے، اے اللہ خالص بنا دیجیے، اے اللہ خالص بنا دیجیے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.